الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیزوں، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آئندہ جمعے کو 10 محرم ہوگی جس کی وجہ سے بندہ حاضر نہیں ہو سکے گا، لہذا آج ہی محرم کے مہینے کے بارے میں اور عاشورے کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں. مہینے کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محترم، مکرم اور معظم بنایا ہے. جب اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اسی وقت سال کے 12 مہینے بھی پیدا فرمائے اور 12 مہینے مقرر فرمائے، ان میں سے پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ اور آخری مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ جس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں. پھر ان 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے 4 مہینے محترم بنائے ہیں، یعنی ان کا درجہ اور مرتبہ باقی مہینوں سے زیادہ ہے. اور محرم کے معنی محترم کے ہیں، محرم کے معنی بعض جاہل لوگ حرام کے کرتے ہیں کہ محرم کے معنی حرام، لہذا محرم کے مہینے میں شادی بھی حرام. یہ جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے اور غلط ہے. اسی طرح شیعوں کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھنا بھی سراسر غلط ہے اور 100% غلط ہے. اسلام کے اندر شہادت بہت اونچا مقام ہے اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ تو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے. اس کی وجہ سے محرم کو منحوس سمجھنا انتہا درجے کی جہالت ہے. اور 4 مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور جو گناہ ہو گئے ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے توبہ کرنی چاہیے. ان دنوں میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت 4 مہینے، بنسبت باقی 8 مہینوں کے، بنسبت باقی 8 مہینوں کے. اور ان مہینوں میں عبادت کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں زیادہ عبادت کرے گا انشاءاللہ باقی 8 مہینوں میں اس کو اور زیادہ عبادت و طاعت ہی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق ملے. لہذا محرم کے مہینے میں خدا نخواستہ اس کو منحوس سمجھ کر شادی بیاہ کرنے سے ہرگز نہیں بچنا چاہیے، ہرگز نہیں بچنا چاہیے، بلکہ بے دھڑک بے خوف و خطر اس مہینے میں شادی کا موقع ہے تو بلا شبہ شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات کر لینی چاہیے کیونکہ محترم مہینہ ہے، نہ کہ منحوس مہینہ ہے جیسے کہ شیعہ سمجھتے ہیں. اللہ بچے اللہ بچے. دوسرے 10 محرم کے دن بہت ہی محترم اور معظم اور مکرم دن ہے. بنی اسرائیل پر، یعنی یہود و نصارہ پر، بالخصوص یہودیوں پر عاشورے کا روزہ رکھنا فرض تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے اور روزہ رکھنے پر ترغیب دیتے تھے اور ابھارتے تھے. لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا, نفل ہونا باقی رہ گیا. لہذا عاشورے کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ حکم دیتے تھے, نہ تاکید کرتے تھے, نہ رکھنے پر زیادہ زور دیتے تھے, کیونکہ فرضیت ختم ہو گئی تھی. لہذا اس دن روزہ رکھنا بہتر ہے. اسی طرح جب آپ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کو عاشورے کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ تم لوگ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ حضرت یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی, اور فرعون اور اس کے قوم اور لشکر کو دریائے نیل میں غرق کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہوا تھا بنی اسرائیل پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے قوم سے نجات پانے کے شکرانے میں عاشورے کا روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی رکھتے. تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ میں ان کی تابے داری کرنے کا حقدار ہوں. لہذا آپ نے بھی روزہ کا اہتمام شروع فرما دیا اور عاشورے کا روزہ حضور نے بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے پر آمادہ فرمایا اور ترغیب دی. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں, جیسے ہمارے عید بقرعید کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے, اس طرح کا وہ بہت زیادہ اعزاز و اکرام کرتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں دو روزے رکھوں گا, ایک 9 تاریخ کا اور ایک 10 تاریخ کا, تاکہ ہماری ان کے ساتھ عبادت میں جو مشابہت ایک روزہ رکھنے میں پائی جا رہی ہے وہ نہ پائی جائے. ان کا ایک روزہ, ہمارے دو روزے, ہم ان سے الگ, وہ ہم سے الگ. یہ اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس سے ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ایک عبادت میں بھی مشابہت گوارا نہیں فرمائی. وہ عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے, 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ رکھتے ہی نہیں تھے, ایک ہی روزہ رکھتے تھے. جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ اس دن کا احترام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, تو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا, دو روزے ہو جائیں گے پھر. تو آپ کا یہ ارادہ برحق ہے. لہذا افضل یہی ہے آج بھی اور اب بھی کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں. اب یہ اختیار ہے چاہے 9 تاریخ کا پہلے رکھیں پھر 10 تاریخ رکھیں, یا پہلے 10 تاریخ کا رکھیں پھر 11 تاریخ کا رکھیں. تنہا عاشورے کا روزہ رکھنا اب خلاف اولا ہے, اب خلاف اولا ہے. لیکن اگر کسی میں ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو ایک ہی رکھ لے, نہ رکھنے سے تو بہتر ہی ہے. یہ عاشورے کا روزہ اتنا اہم ہے, اور اس میں جو حکمت ہے وہ سمجھنے کی ہے, جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور نے تو مسلمانوں کی یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کو بھی گوارا نہیں فرمایا, پسند نہیں فرمایا. تو جب عبادت میں نہیں گوارا فرمایا تو پھر کس چیز میں گوارا فرمائیں گے؟ بلکہ ممانعت فرمائی ہوئی ہے آپ نے صاف صاف, غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے مطلقاً آپ نے منع فرمایا ہوا ہے. یعنی چاہے عبادت ہو یا غیر عبادت, غیر مسلموں کی, جس میں یہودی بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, مجوسی بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے, باقی کفار بھی آ گئے, سب کی مشابہت اختیار کرنے سے حضور نے منع فرما دیا. اور یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, یعنی وہ انہی کے صف میں کھڑا ہوگا. یہودیوں کی مشابہت اختیار کی تو ان کے صف میں ہوگا, عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی تو عیسائیوں کی صف میں ہوگا, مجوسیوں کی مشابہت اختیار کی تو ان کے صف میں ہوگا, ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی تو ان کی صف میں ہوگا, سکھوں کی مشابہت اختیار کی تو سکھوں کی لائن میں ہوگا, مسلمانوں کی لائن میں نہیں ہوگا. مسلمانوں سے وہ الگ ہوگا، پھر آگے جب حساب کتاب ہوگا تب معاملہ نمٹایا جائے گا، لیکن شروع میں وہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا. یہ کتنی خطرناک. اور مشابہت کے دو مطلب ہیں، یعنی کوئی مسلمان کافروں کی مشابہت پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اس لیے کافروں کی مشابہت پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اور مسلمانوں کی جو اس سلسلے میں مشابہت ہے وہ ناپسند کرتا ہے، تو اس کا ایمان چلا جائے گا اور کافر ہو جائے گا. وہ اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. جیسے داڑھی منڈانا ہے، کتنے بے شمار مسلمان داڑھی منڈاتے ہیں. داڑھی منڈانا حرام ہے، اور کافروں کی خاص تہذیب ہے. دنیا بھر کے کافر داڑھی منڈے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں اور چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، سوائے سکھوں کے. یہ جو ہندو اور جو یہودی اور عیسائی اور انگریز داڑھی منڈاتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی داڑھی منڈانے کو پسند کرے اور پسند کر کے داڑھی منڈائے، حرام بھی ہے، اس سے ایمان بھی چلا جائے گا اس کا، یعنی کافر ہو جائے گا وہ. ایک مطلب تو یہ. اسی طریقے سے 99% مسلمان شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں. پینٹ پتلون تو آپ کو سب کو پتا ہے ٹخنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور تہذیب ہے کافروں کی. جتنے بھی کافر آپ دیکھ لو، سب کی شلواریں، سب کی پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان شلوار پاجامہ یا پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے اس لیے پسند کرتا ہے اور اس لیے لگتا ہے کہ بھائی یہ اچھی لگتی ہے، اور ٹخنے سے اوپر بری لگتی ہے، انگریز چونکہ اوپر نیچے رکھتا ہے لہذا ہمیں بھی نیچے رکھنا اچھا لگتا ہے، تو کفر ہے یہ، اس سے ایمان چلا جائے گا. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب، اور باریک کر کے چھوٹی کرنا یا منڈانا حرام، اور اگر کافروں کی مشابہت کو پسند کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کرے تو پھر یہ ایمان جانے کا بھی ذریعہ ہے، اس سے ایمان چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا وہ. ایک مشابہت کا یہ مطلب ہے. ایسی خواتین کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ انگریز عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ پنڈلیوں تک ہوتا ہے یا اس سے بھی اوپر ہوتا ہے، ٹخنے وغیرہ آدھی آدھی پنڈلیں کھلی ہوتی ہیں، عام ہے یہ، اس سے بھی زیادہ وہ تو ننگی ہوتی ہیں. اگر مسلمان خواتین انہیں دیکھ کر کے اسے پسند کریں کہ یہ طریقہ اچھا ہے، ہمارا جو دین ہے نا اس کے اندر شلوار ٹخنے سے نیچے کرنے کا جو حکم ہے، کیونکہ عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، پسند کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ انہوں نے انگریز عورتوں کی مشابہت پسند کر لی، اور حضور نے جو طریقہ بتایا تھا اسے ناپسند کیا، تو یہ ایمان شکن ہے، یہ ایمان چلا جاتا ہے اس سے. اسی طرح اور چیزیں آپ سمجھ لیں، مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں انگریزوں نے اختیار کی ہوئی ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ جو ایسے مسلمان ہیں جو پینٹ پتلون پہنتے ہیں، کوٹ پینٹ پتلون پہنتے ہیں، یا داڑھی منڈاتے ہیں، یا ٹخنے سے نیچے اپنے شلوار پجامے کو رکھتے ہیں، ان میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ انگریز اور یورپ ان کے اوپر قیامت ڈھا رہا ہے. فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر روزانہ آپ اخبار پڑھتے ہیں کس قدر اس نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے، اور ان کی زبان میں بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے. سارا عالم اسلام انگریزوں کا اور یورپ کا غلام بنا ہوا ہے، وہ جان سے مارے تو پرواہ نہیں، مال چھینے تو پرواہ نہیں، مکانات کو مسمار کریں تو پرواہ نہیں، بے غیرتی کی انتہا ہوئی ہے. اور اس کے باوجود ان کی شکل اختیار کرنا بڑا ان کو اچھا لگے، اور ان کی تہذیب ان کو بڑی محبوب لگے، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اس میں ایمان جانے کا شدید خطرہ ہے. تو اگر غیر مسلموں کی کوئی تہذیب پسند کر کے آدمی اختیار کرے ایمان گیا اور ایمان کا چلا جانا اور کفر کی آغوش میں چلے جانا ہے اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے. تو من تشبہ بکم فمنہم کا ایک مطلب تو یہ ہے, ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور وہ بھی پایا جاتا ہے کہ کافروں کے جو گناہ ہیں جو اسلام کی روح سے بالکل حرام ہے, ناجائز, جیسے داڑھی منڈانا قطن حرام ہے اور چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے, اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا دائیں سے بھی بائیں سے بھی بیچ میں سے بھی واجب ہے, ایسی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا واجب ہے اور خواتین کو ٹخنے سے نیچے رکھنا واجب ہے, ایسی دوسرے معاملات دیکھ رہے تو وہ ان کو حرام ہی سمجھتا ہے, گناہ ہی سمجھتا ہے, دل سے نفرت کرتا ہے لیکن بس ماحول سے مجبور ہو کر کے آدمی وہ گناہ کر رہا ہے. تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا اور اس کا ایمان نہیں جائے گا, لیکن ہوگا وہ سخت گنہگار, ہوگا وہ سخت گنہگار اور 24 گھنٹے گنہگار. اب داڑھی منڈالی تو 24 گھنٹے گناہ ہو گیا نا بھائی, مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی جیسے کہ مجوسیوں کی ہوتی ہیں, یا شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, داڑھی منڈانے کی عادت پڑی ہوئی ہے, ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن گناہ سمجھتا ہے تو کافر نہیں ہوگا مگر فاسق ہوگا. کفر کے نیچے فاسق ہونے کا درجہ ہے اور فاسق بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے, گنہ گار ہے, خدا کار ہے, سیاہ کار ہے. اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کافروں کے ساتھ ہی اٹھے گا وہ, لیکن حساب سب کا الگ الگ ہوگا. جو اس دوسرے قسم کا مسلمان ہوگا وہ اپنے گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر من جانب اللہ معافی نہ ملی, اور وہاں اپنے گناہ کی سزا پا کر پھر دوزخ سے نکل کے جنت میں جائے گا. اور جو کافر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی کے اندر رہیں گے. تو بھئی یہ سخت وعید ہے, اس لیے حضور نے عبادت میں کافروں کی مشابہت اور یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی, اور ہم کافروں کے حرام اور ناجائز کاموں کو پسند کر کے بطور تہذیب کے اختیار کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. کتنا ہمارے ان کے درمیان فرق ہو گیا, یعنی اس گناہ سے توبہ کریں, اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور حضور کے اعمال کو دل و جان سے اپنے سر کا تاج سمجھ کر کے اختیار کریں. جن کی داڑیاں منڈی ہوئی ہیں وہ داڑھی رکھنا شروع کریں, اور جنہوں نے داڑیاں ایک مٹھی سے چھوٹی رکھی ہوئی ہیں, ایک مٹھی سے کم رکھی ہوئی ہیں, وہ بڑھا کر ایک مٹھی کریں, اور جن جن کے سلوار پاجامے ٹخنے سے نیچے بلا تاخیر اوپر کریں اور توبہ کریں. اور جتنی خواتین نے جیسے کہ آج کل کا فیشن ہے کہ وہ پنڈلیوں سے اوپر تک شلوار رکھتی ہیں, پنڈلیاں بھی آدھی یا تھوڑی سی کھلی اور ٹخنے ایڑی بالکل کھلے, حالانکہ ٹخنے صدرہ کے اندر داخل ہیں. جیسے شرم کی جگہ کھول کے رکھنا گناہ ہے یا نہیں, ایسی عورتوں کے لیے ٹخنے اور پنڈلیاں کھولنا بھی شرم کی جگہ کھولنے کی طرح ہے. اس کھلے ہونے کی حالت میں نماز بھی نہیں ہوتی, تو نماز بھی پڑھتی ہوں اسی حالت میں نماز بھی نہیں ہوتی, تو اسے بھی توبہ کریں اور بلا تاخیر اپنے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا معمول بنائیں. اور یہ آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر جا کر کے یہ مسئلہ بتائیں کہ آج خطیب صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, لہذا تم لوگ اس گناہ سے توبہ کرو. اور اسی طرح گھر کے اندر اور جو گناہ کافروں کا دیکھا دیکھی ہو رہے ہیں اس میں مشابہت کی دونوں صورتیں موجود ہوتی ہیں, کہیں پہلی کہیں دوسری, تو پہلی سے تو اب ہر صورت بچے تاکہ ایمان بچے, اور دوسری صورت سے بچیں کہ اس سے بچنا واجب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کافر نہیں ہو رہے تو فاسق ہو جانا گوارا کرے, نہیں, جیسے کافر ہونا بدتر سے بدتر ہے ایسی فاسق ہونا بھی بدتر سے بدتر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا دل و جان سے تابع فرما بردار اور غلام ہو. حضور کو اللہ پاک نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے, اسی لیے آپ نے عاشورے کا ایک روزہ رکھنا آئندہ سال گوارا نہیں فرمایا. تو آپ تو عبادت میں بھی کافروں کی مشابہت کو پسند نہیں کر رہے اور ہم کافروں کے گناہوں کے اندر بھی مشابہت کو نہ صرف اختیار کر رہے ہیں بلکہ پسند کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ. اور ایک طرف کیا کہتے ہیں وہ ہم پر قیامت ڈال ہیں اور ہم پھر بھی ان کی نقل اتار رہے ہیں. ہم سے بڑھ کر بیوقوف و بدھو کون ہوگا, ہم سے بڑھ کر جاہل اور بےغیرت کون ہوگا پھر, کہ وہ ہمیں ماریں بھی لوٹے بھی قتل بھی کریں بمباری بھی کریں مکانات بھی گرائیں ہسپتال بھی گرائیں امداد بھی نہ پہنچنے دیں ہر طرح سے گلا گھونٹیں اور ظلم و ستم کی انتہا نہ, اور ہم پھر بھی ان سے راضی و خوش اور ان کی تہذیب کو سر کا تاج بنائیں, تو ہم سے بڑھ کر بےغیرت کون ہوگا اور ہم سے بڑھ کر کون منحوس ہوگا اللہ بچائے. لہذا اس گناہ سے باز آئے. یہ سبق ہے دیکھو عاشورے کے دن دو روز رکھنے کا. اور عاشورے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے بہتر کھانا کھلائے گا تو سارے سال اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی, سارے سال اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری, اختیاری ہے. کوئی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. اور جن حضرات سے یہ روایت مروی ہے ان میں متعدد حضرات نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے بہتر کھانا کھلایا تو سارے سال ہمارے گھر میں خیر و برکت کا دور دورہ رہا. تو یہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے. وہ ہمارے اندر ایک بیماری یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز خاص کر لیں گے. یہ بہت بری عادت ہے بھائی. جب حضور نے یا ہماری شریعت نے اس دن کوئی خاص مقرر تو حلیم کی پابندی کیوں لگائی ہے؟ حلیم تو کسی حدیث میں نہیں ہے, ہجرت تو کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی طرف سے چپکا دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت میں اضافہ کرنے والے یا رد و بدل کرنے والے یا بڑھانے والے؟ جو جس کو جو چیز پسند وہ پکا لے, نہ حلیم پکائے نہ کھچڑا پکائے, کیونکہ یہ تو پکی بدعت ہو چکی ہے. یہ تو لوگوں نے اپنے ذمہ فرض و واجب کی طرح اس کو ضروری جان لیا ہے. آپ جو بھی جو بریانی بنا لیں, پلاؤ بنا لیں, قورمہ پکا لیں, کباب بنا لیں, باربیکیو کی چیزیں بہت بہترین بہترین چیز جو حلیم کھچڑے سے پرہیز کریں اپنے آپ کو, یہ نہ کریں تاکہ اس کی مخالفت ہو, کیونکہ یہ عمل غلط ہے, خلاف شرع ہے بالکل, اس سے بچنا چاہیے. یہ تو ہو گئی ضروری باتیں محرم اور عاشورے کے بارے میں. دوسرے شیعوں کے جو اعمال اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں جیسے تازیہ بنانا, تازیہ نکالنا, تازیہ دیکھنا دکھانا, علم صدہ نکالنا دکھانا, سبیلے لگانا اور اس کے اندر کہیں شربت کہیں پانی پلانا, یہ شیعوں کے کام ہیں بھائی. شیعوں کا ہم اہل سنت اور جماعت کا کام نہیں ہے. لہذا اہل سنت اور جماعت جو مسلمان ہیں ان کو ہرگز ان کاموں میں لگنا نہیں چاہیے. اس میں چندہ دینا بھی گناہ, اس میں تعاون کرنا بھی گناہ. ان کو دیکھنا چاہے ایم اے جینا روڈ پہ جا کے دیکھو اور چاہے ٹی وی پہ دیکھو اور چاہے اپنی گلی اور محلے میں دیکھو, سب جگہ گناہ ہے. جیسے گناہ کو گناہ کرنا اس کا گناہ ہے, گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے, گناہ کے ساتھ تعاون کرنا بھی گناہ ہے. اس لیے اس دن شیعوں کی جتنی بھی خرافات ہیں جس کے اندر ماتم وغیرہ کرنا بھی, سب سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں.